آج السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بدھ کو افغان امن عمل اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا. دوسری طرف افغان صدر کے ترجمان کے مطابق فون پر ہونے والے رابطے کے دوران صدر غنی اور وزیراعظم عمران خان نے افغانستان میں تشدد میں ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ عمران خان نے تمام افغان فریقین پر زور دیا کہ وہ تشدد میں کمی کے اقدامات کر کے جنگ بندی کی راہ ہموار کریں. پاکستان اور افغانستان کی قیادت کے درمیان یہ رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغان طالبان کا وفد ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں پاکستان کے دورے پر ہے. افغانستان کے صدارتی محل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم نے افغان صدر اشرف غنی کو یقین دلایا کہ پاکستان افغانستان میں پرتشدد حملے روکنے اور جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. پاکستانی وزیراعظم کے دفتر نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ بات چیت کے دوران وزیراعظم عمران خان نے افغانستان میں تنازع کے حل کے لیے جاری اقدامات میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور انہوں نے افغانستان میں فریقین سے پرتشدد حملے روکنے اور جنگ بندی پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان اس مقصد کے لیے افغانستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے. ادھر افغان صدر اشرف غنی نے امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی سے بدھ کو ملاقات کی ہے. اس موقع پر اول نائب صدر امر اللہ صالح، افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب، افغان فوج کے سربراہ محمد یاسین ضیاء، ریزولوٹ مشن کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر اور دیگر افراد بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران جنرل ملی نے صدر غنی کو یقین دلایا کہ امریکہ افغانستان کے دفاع اور سیکیورٹی افواج سے تعاون جاری رکھے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر ابوظبی پہنچ گئے ہیں. اس دورے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں جاری سرد مہری کے خاتمے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دفتر خارجہ سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق وزیر خارجہ اپنے دورے میں امارات کی قیادت سے دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کریں گے، جن میں علاقائی اور عالمی امور بھی زیر غور آئیں گے. ایسے میں جبکہ نو منتخب صدر جو بائیڈن امریکہ کی خارجہ پالیسی کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی سوچ سے واقف لوگوں کے مطابق بائیڈن صدر ٹرمپ کی چوائس کے ہتھیار یعنی سینکشنز کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے. لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جب 20 جنوری کو بائیڈن عہدہ سنبھالیں گے تو توقع ہے کہ وہ ٹرمپ کے اختیار کردہ رویے سے جلد ہی اعتراض کرنا شروع کر دیں گے اور پابندیوں کے بڑے اہداف مثلا ایران اور چین کے معاملے میں کوئی بڑی تبدیلی لانے سے پہلے سوچنے کے لیے وقت لیں گے. امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جہاں شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں اہم شخصیات اور سیاستدانوں کو بھی کرونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے. نو منتخب صدر جو بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم کے مطابق بائیڈن کو اگلے ہفتے کرونا ویکسین لگائی جائے گی. امریکی حکام اس کوشش میں ہیں کہ اہم شخصیات اور سیاستدانوں کو ویکسین لگا کر اس پر عوام کے تحفظات دور کیے جائیں. وائٹ ہاؤس کی جانب سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کو جمعے کو ویکسین لگائی جائے گی. حکام کا کہنا ہے کہ بائیڈن اور پینس کو اس لیے پہلے ویکسین لگائی جائے گی تاکہ اس ویکسین کے مؤثر اور مضر اثرات سے پاک ہونے سے متعلق عوامی تحفظات کو دور کیا جا سکے. نو منتخب صدر نے گزشتہ ماہ انتخابات میں کامیابی کے بعد کرونا کے مقابلے کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا تھا. بائیڈن نے ضمن میں ٹاسک فورس کے قیام کے علاوہ تمام شہریوں کو ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی تھی. امریکہ میں اس مہلک وبا کے باعث اب تک 3,04,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور یومیہ کیسز کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ادھر وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کو کرونا ویکسین اس وقت لگائی جائے گی جب ان کے معالج سمجھیں گے کہ یہ بہترین وقت ہے. خیال رہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بدھ کے روز افغان امن عمل اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا. دوسری جانب افغان صدر کے ترجمان کے مطابق ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے کے دوران صدر غنی اور وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں تشدد میں ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے تمام افغان فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد میں کمی کے اقدامات کر کے جنگ بندی کی راہ ہموار کریں. پاکستان اور افغانستان کی قیادت کے درمیان یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب افغان طالبان کا وفد ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں پاکستان کے دورے پر ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ پیش کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں. پاکستان میں کرونا عالمی وبا کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس جان لیوا وبا کے باعث 71 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ منگل کے روز یہ تعداد 105 ریکارڈ کی گئی، جو کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران ایک ہی دن میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ تعداد تھی. اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں کرونا کی دوبارہ انفیکشن کے کیسز بھی رونما ہوئے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 4 سے 6 ماہ کے وقفے کے بعد کوئی بھی شخص نئے سرے سے COVID-19 کا شکار ہو سکتا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نزل الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں کرونا عالمی وبا کا پہلا کیس فروری میں منظر عام پر آیا، جبکہ اس سے پہلے ہلاکت مارچ کے مہینے میں واقعہ ہوئی. پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت کے باعث نہ صرف ہلاکتوں بلکہ متاثرہ افراد میں بھی تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 40,000 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اس مہلک وائرس سے اب تک 3,96,000 سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے ہیں. دوسری جانب ملک بھر سے ری انفیکشن یعنی نئے سرے سے کرونا وبا کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، جس کے باعث مقامی افراد سخت پریشانی کا شکار ہیں. تاہم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہے. خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ڈاکٹر یاسر محمود یوسف زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کا ایک دفعہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی دوسری لیبورٹری سے ریپیٹ کرواتے ہیں، وہاں پہ نیگیٹو آتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ تیسری جگہ سے ریپیٹ کروائے وہاں سے پھر پازیٹیو آیا ہے. وائرل لوڈ جسم میں بدلتا رہتا ہے اور چونکہ یہ شارٹ لیوڈ انفیکشن ہے، 10-12 دن کے اندر یہ انفیکشن جسم سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ٹیسٹ کبھی نیگیٹو اور کبھی پازیٹیو آ سکتا ہے ریپیٹ کرنے پر.
ڈاکٹر یاسر محمود یوسف زئی کا مزید کہنا تھا کہ ان کی یونیورسٹی اس بابت تحقیق کر رہی ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ چند ہی دنوں میں کسی ایک فرد کا کیس مثبت سے منفی اور پھر مثبت کو ری انفیکشن نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے 4 سے 6 ماہ کا وقفہ ہونا ضروری ہے. کے مطابق ایسا ممکن ہے کہ کسی کے حلق میں مردہ وائرس پڑا ہو، جس سے یہ وائرس کسی دوسرے فرد کو منتقل تو نہیں ہوتا، البتہ ٹیسٹ میں ضرور رونما ہو سکتا ہے. ماہرین کے مطابق اس مہلک وائرس کی شدت گرمیوں کی نسبت سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے.
گرمیوں میں ہوا کا دباؤ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وائرس ہوا میں ڈائلیوٹ ہوتا ہے، ہوا نیچے سے گرم ہو کے اوپر جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے کا چانس کم ہوتا ہے. گرم اور مرطوب موسم میں آپ کے جو پھیپھڑوں کے اندر کی نالیاں ہیں وہ ذرا مرطوب رہتی ہیں، ان کا لنگ فنکشن تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. سردیوں میں نمونیا کی شدت عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ ہوتی ہے.
ڈاکٹر یاسر محمود کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی نشاندہی کے لیے ناک یا حلق سے سیمپل لیا جاتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ناک سے لیے گئے سیمپل کا نتیجہ حلق کے نتیجے سے مختلف ہو، اور دوسرا لیبورٹریز کے بینچ مارک میں بھی فرق ہوتا ہے کہ وہ کس نوعیت والے مریض کو مثبت یا منفی ڈکلیئر کرتے ہیں. تاہم ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے پر اگر نتیجہ مثبت آ جائے تو بہتری کی صورت میں دوبارہ سے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر ابو ظہبی پہنچ گئے ہیں. اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں جاری سرد مہری کے خاتمے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دفتر خارجہ سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران امارات کی قیادت سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر بات کریں گے، جن میں علاقائی اور عالمی امور بھی زیر غور آئیں گے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اعلی سطح پر مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان اپنے خلیجی اتحادی آبادی ممالک سے تعلقات میں پیدا شدہ سرد مہری کو دور کر سکے گا اور مالی مشکلات میں آسانی کے لیے یو اے ای کو $3 ارب کی ادائیگی کا سدباب بھی ممکن ہو سکے گا۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق یو اے ای کی قیادت سے ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دو طرفہ تعاون، خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری اور امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ وزیر خارجہ کا یہ دورہ متحدہ عرب امارات دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطحی روابط کے فروغ کا تسلسل ہے۔ پاکستان کے حالیہ دنوں میں خلیج کے دارینہ اتحادی، یو اے ای اور سعودی عرب سے تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں پائی جاتی۔ حال ہی میں یو اے ای نے پاکستان کے شہریوں پر سیاحتی ویزا اور ورک پرمٹ کے اجراء پر پابندی عائد کر دی تھی۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق اعلیٰ سطح کے دورے نہ صرف ان تعلقات کا اہم حصہ ہیں بلکہ دونوں ملکوں کی قیادت کو دو طرفہ تعاون اور دیگر اہم معاملات پر گفت و شنید کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سعودی عرب کے بعد دوسری بڑی تعداد متحدہ عرب امارات میں رہتی ہے۔ مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری کہتے ہیں کہ پاکستان اور امارات کے تعلقات میں خاموش سی ناراضگی پائی جاتی ہے جس کا اظہار دونوں ملک عوامی سطح پر نہیں کرتے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ امارات نے علاقائی معاملات میں سرگرم کردار ادا کرنا شروع کیا ہے جس پر اسلام آباد کو تحفظات ہیں۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ بنیادی طور پر دو طرفہ معاملات اور علاقائی صورتحال کے امور پر ہے جس میں دونوں ملک اپنے تحفظات اور شکایات کا تذکرہ بھی کریں گے۔
دونوں طرف علم یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ شکایتوں کا لفظ اگر موضوع نہ ہو تو ریزرویشن ہیں پالیسیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے۔ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو، گلف اسٹیٹس کو بھی ضرورت ہے پاکستان کی، اور پاکستان کو تو ظاہر ہے فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے، پاکستانیوں کی امپلائمنٹ کی وجہ سے ضرورت ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً شکایات تو پیدا ہوں گی لیکن ان کے ریلیشنز بالکل خراب نہیں ہوگی۔
خیال رہے کہ جنوری میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $3 ارب کی ادائیگی کرنا ہے جو کہ ابو ظہبی نے 2019 میں مشکل مالی صورتحال سے نکلنے کے لیے قرض کے طور پر دیے تھے۔ یہ قرض اگرچہ 3 سال کے لیے تھا، تاہم تعلقات میں پائی جانے والی سرد مہری کے باعث اسے قبل از وقت ادا کیا جا رہا ہے۔ مالی مشکلات کے شکار پاکستان کے لیے قرض کی واپسی آسان عمل نہیں ہے۔ حالیہ مہینوں میں سعودی عرب کو $2 ارب کی ادائیگی کے نتیجے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $13 ارب تک محدود ہو گئے ہیں۔ سابق سفارتکار علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اپنے خلیجی اتحادی ممالک کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری پہلی مرتبہ نہیں ہوئی اور ماضی میں بھی اس طرح کی صورتحال کو باہمی بات چیت سے حل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سعودی سفیر کی حالیہ دنوں میں آرمی چیف سے ملاقات اور وزیر خارجہ کی آئندہ ماہ اسلام آباد آمد سے توقع کی جا سکتی ہے کہ دونوں جانب پائے جانے والے خدشات اور تحفظات کو دور کر لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پر مذاکرات اور ملاقاتیں خاصی اہمیت رکھتی ہیں جو کہ مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوں گی۔
جہاں تک وہ قرضے کا سوال ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی کچھ مذاکرات ہوں گے، اور امارات نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ تو یہ جو دورہ ہے وہ جیسے میں نے کہا اعلیٰ سطح پہ جو ملاقات ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، اس سے بہت سے چھوٹے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو بھی دورے کی دعوت دے رکھی ہے، اور اعلیٰ حکومتی ذرائع کے مطابق جنوری میں سعودی عرب کا حکومتی اور عسکری وفد اسلام آباد پہنچے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا پولیس نے پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کو سندھ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ علی وزیر کو رواما 6 دسمبر کو کراچی میں پشتون تحفظ تحریک کی ریلی میں ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر نفرت امیز تقاریر کرنے کے الزام میں سہراب گوڑ تھانے میں درج کیے گئے مقدمات میں گرفتار گورنر ہاؤس کے سامنے ایک احتجاجی دھرنے سے حراست میں لیا گیا تھا۔ پشاور کی عدالت میں ان کی سفری ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست کی سماعت کرنے سے معذوری کا اظہار کیا، تاہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے علی وزیر کو بذریعہ جہاز پشاور سے کراچی منتقل کرنے کی یقین دہانی کر دی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کو پشاور کے ایک عدالت نے کراچی پولیس کے حوالے کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ پشاور ہی کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے علی وزیر کو ٹرانزٹ ضمانت دینے سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ علی وزیر کے وکیل سنگین خان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
علی وزیر صاحب کو آج پیش کیا گیا مجسٹریٹ کورٹ میں پشاور میں، ہم نے ان ٹرانزٹ بیل کی ادا کی لیکن عدالت نے اسے انٹرٹین نہیں کیا اس گراؤنڈ پہ کہ ان کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے اور سندھ پولیس بھی آئی ہے، اس لیے اسے وہ کراچی شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ریکویسٹ ابھی یہی کی ہے کہ ان کی صحت کی حالت ایسی ہے کہ ان کو فوری طور پر بائر شفٹ کیا جائے، بائی روڈ ان کا جانا کراچی تک ٹھیک نہیں ہے اور ان کی صحت کے لیے مسئلے پیدا ہو سکتے، تو ابتدا ہم نے کی ہے، کمٹمنٹ تو یہی کی گئی ہے کہ جی بائر شفٹ کیا جائے گا۔
علی وزیر ایک روز قبل آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے ہلاکت خیز حملے کے متاثرین کی گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے ایک علامتی احتجاجی دھرنے سے گرفتار کیے گئے تھے۔ پشاور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ علی وزیر سمیت پشتون تحفظ تحریک کی دیگر رہنماؤں کے خلاف کراچی کے سہراب گوڑ تھانے میں رواں ماہ 6 دسمبر کو جلسہ کرنے کی پاداش میں مقدمات درج تھے اور انہی مقدمات کے تحت پشاور کی شرقی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
علی وزیر کو ایک عجیب سے ایف آئی آر میں گرفتار کیا گیا، یہ کراچی کے جلسے کے دوران ایف آئی آر بنائی گئی جس میں ہم سب کے تقریباً کوئی 40 نام ہیں۔ انہوں نے علی وزیر کے سلسلے میں جو ہوم ٹو ہوم ڈپارٹمنٹ سارا پروسیجر کیا ہوا تھا ہمیں علم نہیں تھا، تو ہم سیشن کورٹ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ پروسیس سارا مکمل ہو چکا ہے، آپ کو ریلیف کا امکان نہیں، ہم انٹرم ریلیف ٹرانزٹ ریلیف کی بات کر رہے تھے۔
بدھ کے روز پشاور کے آرکائیوز ہال میں آرمی پبلک اسکول کے سانے کی تعزیتی ریفرنس اور بعد میں گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے علامتی احتجاجی دھرنے میں منظور پشتین اور محسن داؤد بھی شامل تھے، تاہم وہ گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی محسن داؤد نے ایک ٹویٹ پیغام میں علی وزیر کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ابھی تک حکومت کی جانب سے علی وزیر کی گرفتاری کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اب آپ کو سنواتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں۔ بدھ کے روز افغان امن عمل اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر دونوں رہنماؤں نے تبادلہ خیال کیا۔ دوسری طرف افغان صدر کے ترجمان کے مطابق ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے کے دوران صدر غنی اور وزیراعظم عمران خان نے افغانستان میں تشدد میں ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے تمام افغان فریقوں پر زور دیا کہ وہ تشدد میں کمی کے اقدامات کر کے جنگ بندی کی راہ ہموار کریں۔ پاکستان اور افغانستان کی قیادت کے درمیان یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب افغان طالبان کا وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں پاکستان کے دورے پر ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان بدھ کو ہونے والی ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے افغانستان میں تشدد میں ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں امن عمل کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے حال ہی میں دوحہ میں بین الافغان مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تمام افغان فریقین پر زور دیا کہ وہ تشدد میں کمی کے اقدامات کر کے جنگ بندی کی راہ ہموار کریں۔ دوسری طرف افغان صدر کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے صدر اشرف غنی کو بتایا کہ پاکستان افغانستان میں تشدد میں کمی کے لیے افغانستان کی مدد کرے گا تاکہ ملک میں جنگ بندی کی راہ ہموار ہو سکے۔ افغان صدر اشرف غنی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب افغان طالبان کا وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں پاکستان کے دورے پر ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب طالبان کا سیاسی وفد اسلام آباد میں موجود ہے، پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان رابطہ اس بات کی عکاسی ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد کی فضا بہتر ہوئی ہے۔
پرائم منسٹر عمران خان کا وزٹ، پھر غنی صاحب کے کل ان سے کانٹیکٹ، پھر طالبان کا کنٹینیوسلی وزٹ کرنا، ان کے ڈیلیگیشنز کا اور امریکنز کا بھی یہاں پہ آنا، یہ ابھی بھی ظالم خلیل زاد صاحب ہو کے گئے، تو یہ سارے انڈیکیٹس کرتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ کا لیول ایگزسٹ کر رہا ہے، اور ایٹ لیسٹ وہ اتنا ضرور میچیور ہو گیا کہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک دوسرے پہ جو پہلے ایلیگیشن کی پچھاڑ ہوتی تھی وہ نہیں ہے، تو ٹرسٹ تو بہتر ہوا ہے، یہی نظر آ رہا ہے۔
تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک عرصے سے افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں افغان امن عمل کی حمایت کرتا آ رہا ہے، اور ان کے قول پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں تشدد کم ہو تاکہ جنگ بندی کی راہ ہموار ہو سکے۔
یہ ضرور ہے کہ انہیں ڈائیلاگ پروسیس پاکستان یہ پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے، جو آپ نے پرائم منسٹر کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھی، پریزیڈنٹ کی بھی دیکھی، تو پاکستان کی ایک ارنسٹ ڈیزائر ہے کہ وہاں وائلنس کم ہو، اور جیسے جیسے وائلنس ڈیکریز ہوگا تو ایک انوائرمنٹ بلڈ ہوگی جس کے ریزلٹ میں آپ وہاں پہ پیس پروسیس دے سکتے ہیں، جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ مگر یہ کہنا کہ جو پاکستان وعدے کرتا ہے، وعدہ اس کا یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کریں گے، مگر یہ کہنا کہ اس کا کوئی رزلٹ آئے گا جو جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ مشکل۔
یاد رہے کہ کابل حکومت اور امریکہ سمیت عالمی برادری افغانستان میں تشدد میں کمی اور جنگ بندی پر زور دیتی آ رہی ہے، لیکن طالبان ابھی تک اس بات پر آمادہ نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے صدارتی محل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان افغانستان میں پرتشدد حملے روکنے اور جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ افغان صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا کہ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل پر گفتگو کرتے ہوئے افغانستان میں پرتشدد حملوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر نے بھی ایک بیان میں کہا کہ بات چیت کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں تنازع کے حل کے لیے جاری اقدامات میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے افغانستان میں فریقین سے پرتشدد حملے روکنے اور جنگ بندی پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان اس مقصد کے لیے افغانستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز ساتھ رابطے کر رہا ہے۔ ادھر افغان صدر اشرف غنی نے امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملے سے بدھ کو ملاقات کی۔ اس موقع پر اول نائب صدر عمر اللہ صالح، افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب، افغان فوج کے سربراہ محمد یاسین ضیاء اور ریزولیوٹ مشن کے سربراہ جنرل سکاٹ ملر اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران جنرل ملے نے صدر غنی کو یقین دلایا کہ امریکہ افغانستان کے دفاع اور سیکورٹی افواج سے تعاون جاری رکھے گا۔ اور افغانستان کی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے موضوعات میں پہلا موضوع فائر بندی اور تشدد میں کمی کرنا ہے۔ وہ کابل میں آج جمعرات کے روز امن مذاکرات میں خواتین کی شرکت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ عبداللہ عبداللہ نے بتایا کہ افغان مذاکراتی ٹیم کے تیار کردہ امن مذاکراتی ایجنڈے میں ان تمام موضوعات کو شامل کیا گیا ہے جو افغانستان میں مختلف مواقع پر سول سوسائٹی کی تنظیموں نے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فائر بندی اور دوسرے امور پر تبادلہ خیال امن مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں ہوگا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ مذاکرات 5 جنوری 2021 کو دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ بھارت کی حکومت کے 3 متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج 23ویں روز بھی جاری رہا۔ سپریم کورٹ نے کسانوں سے سڑکیں خالی کرانے سے متعلق عرض داشتوں پر سماعت کرتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ مذکورہ قوانین کے نفاذ کو روک دے۔ اس سے کسانوں سے مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اگر قوانین کا نفاذ روک دیا گیا تو کسان بات چیت کے لیے آگے نہیں آئیں گے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
سپریم کورٹ نے کسانوں سے سڑکیں خالی کرانے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے کسی بھی قانون کے خلاف احتجاج کرنے کو شہریوں کے بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا اور کہا کہ اس حق کو محدود کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تاہم اس نے یہ بھی کہا کہ احتجاج سے دوسروں کے حقوق یا جینے کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے، آپ کسی سڑک کو بند نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڈے کی سربراہی والے بینچ نے حکومت سے کہا کہ وہ متنازعہ قوانین کے عدم نفاذ پر غور کرے اور کسان تنظیموں کو نوٹس جاری کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بھی بھارتی ہیں اور کسانوں کی دشواریوں سے واقف ہیں اور ان سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ چونکہ سماعت کے دوران کسان تنظیمیں موجود نہیں تھیں، اس لیے سماعت مؤخر کر دی گئی۔ عدالت نے بدھ کے روز سماعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ بات چیت سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، اس لیے وہ حکومت اور کسان نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے گی۔ جمعرات کی سماعت میں بھی اس کا اعادہ کیا گیا۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے کچھ میں عوام سے خطاب کے دوران مذکورہ قوانین کی پر حمایت کی اور اس الزام کا اعادہ کیا کہ حزب اختلاف کی جانب سے کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کسانوں کی شکایات کو دور کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا،
میں اپنے کسان بھائی بہنوں سے پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، بار بار دہراتا ہوں کہ ان کی ہر شنکا کے سمادھان کے لیے سرکار 24 گھنٹے تیار ہے۔
ایک سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ابھے کمار مشرا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے مطابق جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے تحریکوں کو نظم و نسق کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کی مدد سے کسان تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
سرکار پوری طرح سے بیک فوٹ پہ ہے، ایسا ہم نے سی اے اے تحریک کے دوران بھی دیکھا گیا تھا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے کسانوں کو دبا دیا جائے، لیکن اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے جو کہہ رہی تھی کہ ہم سب کچھ کرا لے جائیں گے، شاید لگتا ہے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔
بعض کسان تنظیموں کے نمائندوں کی وزیر اعظم سے ملاقات اور مذکورہ قوانین کی حمایت کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کی متبادل تنظیمیں کھڑی کر کے کسان تحریک کو توڑنا چاہتی ہے۔
ایک طرف تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور دوسری طرف چند ہینڈ پک جس کو بولتے ہیں چیری پک کیے گئے کچھ لوگ ہیں، وہ جو سرکار سے فائدہ لینے کی جگاڑ میں طرح طرح کے اسٹیٹمنٹ سرکار کے پکش میں ان کی حمایت میں دے رہے ہیں، اور اسی کو ہی میڈیا جو ہے صحیح آواز بنا کے پیش کر رہا ہے، لیکن یہ پورا کا پورا جو ہے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس بار شاید گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔
احتجاج کرنے والی کسان تنظیموں کا بھی کہنا ہے کہ حکومت سے ملنے اور قوانین کی حمایت کرنے والے کسان ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے مطابق وہ بی جے پی کے لوگ ہیں۔ دریاسنا بدھ کے روز دہلی اور ہریانہ کے درمیان سنگھو بارڈر پر ایک سکھ مذہبی رہنما بابا رام سنگھ نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ انہوں نے مبینہ طور پر اپنے خودکشی نوٹ میں لکھا تھا کہ وہ مذکورہ قوانین کے خلاف اور احتجاج کرنے والے کسانوں کی حمایت میں اپنی جان دے رہے ہیں۔ جمعرات کے روز مزید 2 کسانوں کی موت ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق احتجاج کے دوران اب تک تقریباً 25 کسانوں کی موت ہو چکی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جہاں شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں اہم شخصیات اور سیاستدانوں کو بھی کرونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم کے مطابق بائیڈن کو اگلے ہفتے کرونا ویکسین لگائی جائے گی۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
امریکی حکام اس کوشش میں ہیں کہ اہم شخصیات اور سیاستدانوں کو ویکسین لگا کر اس پر عوام کے تحفظات کو دور کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کو جمعے کو ویکسین لگائی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ بائیڈن اور پینس کو اس لیے پہلے ویکسین لگائی جائے گی تاکہ اس ویکسین کے مؤثر اور مضر اثرات سے پاک ہونے سے متعلق عوامی تحفظات کو دور کیا جا سکے۔ بدھ کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ ویکسین لگوانے کے لیے لائن نہیں توڑنا چاہتے، بلکہ اسے جلد لگوانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی افادیت اور اس کے محفوظ ہونے کا ادراک ہو سکے۔ 78 سالہ بائیڈن کرونا وائرس کے ہائی رسک مریضوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں جن کی وبا کی لپیٹ میں آنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ نومنتخب صدر نے گزشتہ ماہ انتخابات میں کامیابی کے بعد کرونا وبا کے مقابلے کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا تھا۔ بائیڈن نے اس ضمن میں ٹاسک فورس کے قیام کے علاوہ تمام شہریوں کو ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی تھی۔ امریکہ میں اس مہلک وبا کے باعث اب تک 3,04,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور یومیہ کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کو کرونا ویکسین اس وقت لگائی جائے گی جب ان کے معالج سمجھیں گے کہ یہ بہترین اور مناسب وقت ہے۔ خیال رہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ابتدا میں امریکہ میں کرونا ویکسین طبی عملے، فرنٹ لائن ورکرز، نرسز اور نرسنگ ہوم میں مقیم معمر افراد کو ترجیحی بنیادوں پر لگائی جا رہی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے اختتام تک ویکسین کی 29 لاکھ مزید خوراکیں موصول ہو جائیں گی۔ امریکہ میں امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایو انٹیک کی تیار کردہ ویکسین ہنگامی بنیادوں پر لگانے کی منظوری دی جا چکی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں اس کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس میں کئی دنوں کے جمود کے بعد کرونا وائرس سے متاثر افراد کے لیے 850 بلین ڈالر کے امدادی پیکج پر بدھ کے روز پیش رفت ہوئی۔ کانگریس کی چھٹیوں پر جانے سے پہلے اب ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کانگریس ارکان ریلیف پیکج کے معاہدے کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے رہنما مچ مکانل نے ایوان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جانب سے ریلیف پیکج پر معاہدے کی طرف بات آگے بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکج کو کانگریس کے دونوں ایوانوں، یعنی ایوانی نمائندگان اور سینٹ سے پاس کرایا جائے گا۔ نئے ریلیف پیکج کی بنیاد 908 بلین ڈالر کے کانگریس کے دو طرفہ اراکین کے گروپ کی تجویز پر ہے، جسے اس ہفتے پیر کو پیش کیا گیا۔ نئے امدادی پیکج کا بل دونوں جانب سے رکاوٹ ڈالنے والی تجویزوں کو الگ کر کے آگے بڑھایا جائے گا۔ ان اختلافی تجاویز میں کاروباروں کے لیے تحفظ اور ریاستی اور مقامی سطحوں پر امداد دینا شامل ہے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر قانون ساز اس امدادی پیکج پر راضی ہو جائیں تو ان کی آنے والی انتظامیہ نئی کانگریس سے امداد کے لیے اگلے سال کے اوائل میں بات چیت کرے گی۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نئے معاہدے کی منظوری دینے سے پہلے اس کی تفصیلات جاننا چاہیں گے۔ اس سال بہت سے امریکیوں کو امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے امدادی پیکج کے تحت کرونا بحران پر قابو پانے کے لیے $1200 کے امدادی چیک دیے گئے تھے۔ دونوں پارٹیوں کے اراکین نے اسی طرح کے چھوٹے اسٹیمولس چیک دینے کی حمایت کی ہے۔ اور کرونا کی عالمی وبا کے سلسلے میں پیش کی جانے والی ان خبروں میں اب آپ کو ایک دلچسپ خبر سناتے ہیں۔ ٹام کروز لندن میں فلم مشن امپاسبل کی شوٹنگ میں مصروف عملے سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر ناراض ہو گئے۔ فائزہ بخاری تفصیل بیان کرتی ہیں۔
خبر رسائی ادارے رائٹرز نے اخبار دی سن کے حوالے سے رپورٹ میں کہا ہے کہ ٹام کروز نے مشن امپاسبل کے عملے پر واضح کیا کہ اگر انہوں نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کی تو انہیں نکال دیا جائے گا۔ دی سن کو ملنے والی آڈیو میں مشن امپاسبل کے ہیرو اور پروڈیوسر ٹام کروز کو عملے پر چلاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ ٹام کروز کی ناراضگی کی وجہ عملے کی جانب سے سماجی فاصلوں کی پاسداری نہ کرنا اور دیگر حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی بتائی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران فلم مشن امپاسبل کی شوٹنگ کی اجازت حفاظتی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کی شرط پر دی گئی تھی۔ پروڈکشن کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ٹیپ اصلی ہے، جبکہ ٹام کروز کے نمائندے نے آڈیو کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ آڈیو میں ٹام کروز عملے سے کہہ رہے ہیں کہ تمام انشورنس کمپنیاں، اسٹوڈیوز اور پروڈیوسرز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری مثال دے کر فلمیں بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے لیے مثال بننا ہے۔ فلموں کی دوبارہ شوٹنگ کا آغاز ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے عملے سے مزید کہا کہ کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ اگر آپ مجھے کوئی جواز نہ دے سکے یا خلاف ورزی سے متعلق آپ کا موقف مجھے سمجھ نہ آیا تو میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ دی سن نے یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، تاہم ٹام کروز دسمبر کے آغاز میں لندن پہنچے تھے۔ مشن امپاسبل سیریز کی 7th فلم کی شوٹنگ کرونا وائرس کے باعث فروری میں روک دی گئی تھی۔ اس وقت فلم اٹلی کے شہر وینس میں شوٹ کی جا رہی تھی۔ شوٹنگ کا دوبارہ آغاز ستمبر میں اٹلی، ناروے اور لندن میں ہوا۔ ٹام کروز نے ناروے کے وزیر اعظم سے قرنطینہ کے اصولوں کے مطابق فلم کی شوٹنگ کی اجازت دینے کی اپیل کی تھی۔ پیرامان پکچرز کے بینر تلے بننے والی فلم مشن امپاسبل کی ریلیز نومبر 2021 میں شیڈیول ہے۔ یہ فلم ہالی ووڈ کی بڑی فرنچائزز میں سے ایک ہے۔ 2018 میں مشن امپاسبل فال آؤٹ نے عالمی باکس آفس پر 791 ملین ڈالرز کا بزنس کیا تھا۔
کرونا وائرس کی خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کی حکومت نے بدھ کے روز تصدیق کی ہے کہ ہیکنگ کی حالیہ مہم نے اس کے نیٹ ورکس کو متاثر کیا ہے، اور یہ حملے بہت بڑے تھے جو اب بھی جاری ہیں۔ ہیکرز، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ روس کے لیے کام کر رہے ہیں، امریکی محکمہ خزانہ اور کامرس ڈپارٹمنٹ کی اندرونی ای میل ٹریفک کو دیکھتے رہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رواں ہفتے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں پیش رفت سے آگاہ افراد کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اب تک ہیکنگ سے متعلق جو معلوم ہوا ہے وہ بہت کم ہے، اور ہیکرز نے اس سے کہیں زیادہ معلومات تک رسائی حاصل کی ہو۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی، سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی سی آئی ایس اے اور آفس آف ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس او ڈی این آئی کے ایک مشترکہ بیان کے مطابق صورتحال کے بارے میں ابھی معلومات مل رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ہم مسئلے کو مکمل حد تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہیکنگ کی مہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندرونی نیٹ ورکس کو متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کے فنڈز میں اہداف سے نصف سے بھی کم رقوم جمع ہوئی ہیں۔ 3 ارب ڈالرز کے فنڈ میں صرف 49% رقم جمع ہوئی، اور امداد فراہم کرنے والے ملکوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو یمن میں آئندہ سال نصف آبادی بھوک کا شکار ہو سکتی ہے، جن میں 50 لاکھ لوگ فاقہ کشی سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر رہ جائیں گے اور 50,000 کو قحط جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیوزی لینڈ کے رائل انکوائری کمیشن کی جانب سے بدھ کو جاری کی گئی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران ملک بھر میں سرکاری اور مذہبی اداروں کے کیئر سینٹرز میں رہنے والے 2,56,000 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق رپورٹ میں یہ اعداد و شمار 1950 سے 2019 کے درمیان ہونے والے واقعات کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ بچے اور نوجوان رہائشی سہولیات نہ ہونے کے باعث بعض سرکاری اور مذہبی اداروں کے کیئر سینٹرز میں مقیم تھے۔ یہ تعداد اس عرصے میں کیئر سینٹرز میں مقیم 6,55,000 افراد کی تعداد کا 40% ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیئر سینٹرز میں رہنے والوں کی تعداد حکومت کے اندازوں سے 6 گنا زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ میں ریسرچ کی کمی کے باعث تشدد اور زیادتی کے کیسز نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، تاہم اگر انہیں بھی شمار کیا جائے تو تشدد اور بدسلوکی کا نشانہ بننے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ رائٹرز کو جاری ایک بیان میں کہا کہ محتاط اندازوں کے باوجود سرکاری سینٹرز میں تشدد اور بدسلوکی کے کیسز کی تعداد پچھلے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے 2018 میں رائل کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کے تاریخ باب کو سامنے لانا ضروری ہے۔ انکوائری کے اعلان کے بعد گرجا گھروں اور دیگر مذاہب کے تحت چلنے والے اداروں کو بھی تحقیقات میں شامل کر کے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ سرکاری اور مذہبی بنیادوں پر قائم کیئر سینٹرز میں بدسلوکی کا شکار بچوں اور نوجوانوں کی تعداد 21 سے 42% ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ایک دیرینہ اور سنگین معاشرتی مسئلہ ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیوزی لینڈ پبلک سروس کے وزیر کرس ہیپکنز کا کہنا ہے کہ سرکاری کیئر سینٹرز میں بچوں کو محفوظ ہونا چاہیے، لیکن جیسے کہ تحقیقات سے سامنے آیا ہے صورتحال اس کے برعکس ہے۔ عبوری رپورٹ پرائیویٹ اور سرکاری سماعتوں کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے دوران زیادتی کا شکار افراد نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی تفصیلات بیان کی اور ماہرین، وکلا اور سرکاری افسروں نے اپنے تجربات بیان کیے۔ کیتھ ویفن کو 10 سال کی عمر میں سرکاری کیئر سینٹر بھیجا گیا تھا جہاں ان سے زیادتی کی گئی۔ کیتھ نے مقامی اخبار نیوزی لینڈ ہیرلڈ کو بتایا کہ رپورٹ میں اس دور کے اعداد و شمار بھی جمع کیے گئے ہیں جب ملک کی آبادی 30 لاکھ سے بھی کم تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہوگی۔
ایران میں خواتین کے حقوق کے لیے فعال کارکن صبا کرد افشری کو تہران کی ایون جیل سے تہران کے مضافات میں واقع خواتین کی کرچک جیل کے قرنطینہ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ افشری ایران میں حجاب یا پردے کی لازمی پابندی کے خلاف مہم چلا رہی تھی۔ ایران سے ایک معتبر ذریعے نے 11 دسمبر کو وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ افشری کے خاندان کے افراد نے افشری کی خراب صحت کے باوجود انہیں کرچک جیل کے قرنطینہ وارڈ میں منتقل کرنے پر شدید خدشات کا اظہار کیا ہے۔ افشری کی بہن سوگند کرد افشری نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کی بہن کے ساتھ آخری مرتبہ کرچک جیل کے قرنطینہ وارڈ سے فون پر بات چیت ہفتے کے روز ہوئی تھی، جس کے بعد سے ان کا افشری کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اس بارے میں کوئی اطلاعات فراہم نہیں کی، اور وائس آف امریکہ کو ایران میں موجود جیلوں سے متعلق رپورٹنگ کرنے پر پابندی کے باعث افشری کی حراست کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ سعودی عرب میں سرکاری وکیل نے خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن لوجین الحتلول کو زیادہ سے زیادہ قید کی سزا دینے کی سفارش کی ہے، جس کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے عدالتی فیصلے میں انہیں 20 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
31 سالہ الحتلول کو 18 دیگر خواتین کے ہمراہ خواتین کی ڈرائیونگ سے متعلق قانون میں تبدیلی سے قبل مئی سن 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر قومی سلامتی کے خلاف مغربی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور حساس معلومات شیئر کرنے کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جسے رواں سال نومبر میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں منتقل کیا گیا تھا۔ عالمی سطح پر ان کی رہائی کے مطالبات کے باوجود سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بحرین کے دورے پر موجود سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ الحتلول پر ملکی سلامتی کے خلاف کام کرنے اور خفیہ معلومات مملکت کے دشمن ممالک کو فراہم کرنے کے الزامات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان خواتین کی قسمت کا فیصلہ بہرحال عدالت کو ہی کرنا ہے۔ ناقدین کے مطابق ان کی گرفتاری کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ قدامت پسند مملکت میں اصلاحات کا اختیار صرف شاہی خاندان کے پاس ہے۔ الحتلول سعودی عرب میں خواتین کے حقوق اور کئی معاملات میں شوہر یا محرم پر انحصار کرنے جیسے قوانین کے خلاف آواز بلند کرتی رہی ہیں۔ انہیں پہلے بھی کئی بار بغاوت کے الزام کے تحت گرفتار کیا جاتا رہا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق الحتلول کی بہن لینا کا کہنا ہے کہ بدھ کو سعودی عرب کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جج کا کہنا تھا کہ وہ اس مقدمے میں سزا سے متعلق فیصلہ پیر کو سنائیں گے۔ لوجین کے والدین کو، جو ان کے قانونی مشیر بھی ہیں، دارالحکومت ریاض کی کرمنل کورٹ میں جمعرات کی صبح کو طلب کیا گیا تھا۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ اس پیش رفت کا لوجین کے مقدمے پر کیا اثر پڑے گا۔ لوجین کی بہن لینا کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی بہن کو ہر صورت میں رہا کیا جانا چاہیے۔ ان کے بقول لوجین چاہتی تھی کہ خواتین کی عزت اور آزادی ان کا حق ہونا چاہیے۔ لینا کا مزید کہنا ہے کہ سعودی حکام قانون کے مطابق ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو 20 سال بنتی ہے۔ لینا کے بقول لوجین پر دہشت گرد ہونے کا الزام ہے، حالانکہ وہ در حقیقت انسان دوست ہیں اور ایسی کارکن اور ایک خاتون ہیں جو محض ایک بہتر دنیا چاہتی ہیں۔ لوجین کے رشتہ داروں کا الزام ہے کہ انہیں جسمانی طور پر ہراساں کیے جانے کے علاوہ انہیں زد و کوب بھی کیا گیا ہے اور انہیں بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ لوجین کو لمبے عرصے کے لیے کسی سے بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق لوجین کی بگڑتی صحت کے لیے کی جانے والی متعدد بھوک ہڑتالوں کے بعد اقوام متحدہ کی خواتین کے حقوق سے متعلق کمیٹی نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ شاہی خاندان کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے والوں کو سخت سزائیں دے کر مخالف آوازیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ محمد بن سلمان کو 2017 میں ولی عہد نامزد کیے جانے کے بعد ریاض میں متعدد سماجی اصلاحات کی گئی ہیں، جس میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت اور خواتین کو اپنے مرد سرپرستوں کے بغیر سفر کرنے کی اجازت شامل ہے۔ تاہم ان اصلاحات کے ساتھ اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی 10 ریاستوں نے گوگل کے خلاف بدھ کے روز ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں اس بڑی سرچ کمپنی پر آن لائن ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں مسابقت مخالف رویے کا الزام عائد کیا گیا، جس میں یہ الزام شامل ہے کہ اس نے ایڈورٹائزنگ آپشنز کو ناجائز طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اشتہارات کے ایک بڑے مسابقت کار یعنی کمپیٹیٹر فیس بک کے ساتھ ایک غیر قانونی معاہدہ کیا۔ ٹیکسس کے اٹرنی جنرل کین پیکسٹن نے ٹیکسس کی فیڈرل کورٹ میں دائر کیے گئے مقدمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گوگل اپنی اجارہ داری کی طاقت کو آن لائن اشتہارات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور مارکیٹ کو اپنے حق میں فکس کر رہا ہے اور مسابقت کو خارج کر رہا ہے۔ ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں پیکسٹن نے کہا کہ کمپنی مارکیٹ کو اپنے مقصد کے لیے ناجائز طور پر استعمال کر رہی ہے اور کمپٹیشن کو تباہ اور صارفین کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ گوگل نے، جو ماؤنٹین ویو کیلیفورنیا میں قائم ہے، پیکسٹن کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیا کہ آن لائن اشتہارات کی قیمت گزشتہ اشرے میں گر چکی ہے۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ ہم کورٹ میں اپنے بے بنیاد دعووں سے اپنا بھرپور دفاع کریں گے۔ امریکہ میں کینیا کے ایک شخص پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے صومالیہ کے الشباب دہشت گرد گروپ کے ساتھ مل کر امریکہ میں 9/11 کی طرز پر طیارہ اغوا کر کے امریکی اہداف پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مینہٹن نیو یارک میں فیڈرل پروسیکیوٹرز اور جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ 30 سالہ شولو آبدی عبداللہ کو جولائی 2019 میں فلپینس میں گرفتار کر کے منگل 15 دسمبر کو امریکہ لایا گیا تھا۔ اس پر دہشت گردی سے متعلق 6 وفاقی الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اور خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق 2030 کی ایشین گیمز دبئی میں ہوں گی۔ مسقط میں اولمپک کاؤنسل آف ایشیا کا اجلاس بدھ کے روز منعقد کیا گیا۔ ریجنل گورننگ باڈی نے اعلان کیا کہ قطر کے مقابلے میں 2034 کی ایشیائی گیمز کی میزبانی سعودی عرب نے حاصل کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ جیسا کہ خبروں میں آپ نے رپورٹیں بھی سنی، پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ افغان طالبان کے وفد سے ملنے کے بعد پر امید ہیں کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے وہ سنجیدہ ہیں۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ جنوری کو اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر ملیں گے تاکہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پیش رفت کی جائے۔ یہ بات پاکستان کے امور خارجہ کے وزیر شاہ محمود قریشی نے بدھ کو ملا برادر کی سربراہی میں افغان طالبان وفد سے ملاقات کے بعد کی۔ واضح رہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان دوحہ میں بات چیت کے لیے قواعد و ضوابط طے ہونے کے فوراً بعد وقفہ لیا گیا اور اب دونوں طرف کے نمائندے اپنے حامیوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ بدھ کو پاکستان کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ وہ افغان طالبان وفد کی بات چیت سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ قیام امن کے لیے سنجیدہ ہیں۔ افغانستان کے سابق گورنر آصف ننگ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت طالبان کے پاکستان دورے سے بہت پر امید ہے۔
ابھی بات چیت کے لیے ایک وقفہ ہے جو 20 دن ہوگا۔ میرے خیال میں ہمارا مائیدین افغان حکومت کا یہاں جو سرکار کی طرف سے وہاں تھے وہ بھی آیا، کابل پہنچ چکا ہے، اور یہاں ڈاکٹر عبداللہ جو یہ پیس کونسل کا رہبرا بھی ہے، ان سے بھی بات چیت ہوا، آج میٹنگ بھی تھا۔ میرے خیال میں طالبان کی جو وفد وہاں پاکستان اسلام آباد پہنچ گئے، ان کی ایجنڈا میں اب تک تو 2-3 بات جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ایک مہاجرین کی بات چیت ہے، واپسی اور مہاجرین کے لیے کچھ سہولتوں کی تقاضا ہیں، اور باقی جو ہے بزنس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کرنی ہے۔ میرے خیال میں مین سبجیکٹ جو ہے وہاں بھی یہ پیس ڈائلاگ ہوگا، تو یہ اچھی بات ہے۔ یہاں سے ایک جدوجہد ہے، ہم اس کو استقبال کرتے ہیں کہ یہاں جو پیس پروسیس جو شروع ہوا ہے ان میں پیش رفت بھی ہے اور کچھ روشنی بھی سامنے نظر آتا ہے، گرین لائٹ۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو کنٹینیوس یہ جو مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے دونوں طرف، یہ کامیابی کی طرف چل سکتا ہے۔ لیکن سب سے برا بات جو ہے وہ افغانستان میں لڑائی ہے جو طالبان نے بہت دباؤ ڈالا ہے اس پر۔
آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کتنا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے طالبان پر کہ اس وقت افغانستان میں وہ لڑائی کو بند کریں یا کم کریں؟
بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ پاکستان اگر چاہیں تو پاکستان کے لیے اہم بھی ہے، اور پاکستان طالبان پر اثر رکھتا ہے۔ اس کو ابھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بالکل مطلب کلیئر ہے۔ ابھی بھی پاکستان کی بزرگ سیاسی جو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہم نے مذاکرات کی میز تک لایا۔
یہ تھے سابق گورنر آصف ننگ۔ دوسری طرف پشاور میں این بی سی چینل کے نمائندہ اور سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کا راستہ ابھی دشوار اور پیچیدہ ہے۔
یہ ابھی بہت سارے مراحل طے ہونے ہیں اور بہت زیادہ مشکلات آئے گی بات چیت میں، اور افغان گورنمنٹ اور جو ان کے وہاں پہ افغانستان کے اندر مختلف دلے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان جو نیکسٹ راؤنڈ ہوگا جنوری میں اس سے پہلے جنگ بندی کا اعلان کرے. اگر جنگ بندی نہ ہو, جو لوگ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں افغان طالبان کے سائٹ سے قطر میں, ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے.
تو اس وقت آپ پاکستان حکومت کا کس حد تک اثر و رسوخ دیکھتے ہیں طالبان پر؟
پاکستان بہت کیئرفل ہے, ان کو اپنے طاقت کا, ان کو اپنے اثر و رسوخ کا اندازہ ہے اور وہ بہت محتاط ہے اس وقت. وہ نہیں چاہتا کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو, اور اب چونکہ افغان طالبان وہ طالبان نہیں ہے جو چند سال پہلے تھے, اب تو باضابطہ طور پر کئی ممالک نے ان کی حیثیت مانی ہے, مختلف ممالک جو ہیں ان کو اپر کر رہے ہیں کہ بات چیت یہاں پہ کریں. قطر میں افغان طالبان کا جو سیاسی دفتر ہے, وہاں پہ جو لوگ ہیں ملا برادر اور ان کے ساتھی, ان کو بھی اندازہ ہے کہ شاید اگر یہ جنگ میں کمی لائی جائے یا حملے تھوڑے سے روک دیے جائے تو وہ پھر بات چیت میں ان کو آسانی ہوگی. اور یہاں پر جو لوگ ہیں فیلڈ کمانڈرز, تو ان کو تو آپ کو پتہ کہ کافی پاورفل لوگ ہیں اور ان کا اپنے شورا ہے, ان کا اپنے نظام ہے, تو وہ بھی اپنی ترتیب سے چل رہے ہیں.
یہ تھے پاکستان میں سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل بتاتے آئے ہیں. ایک اصطلاح جو آپ نے بار بار سنی ہے وہ ہے الیکٹورل کالج کی, اور اب تک آپ یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ امریکہ میں صدر کا انتخاب عوام کے براہ راست ووٹوں سے نہیں بلکہ الیکٹورل ووٹوں سے ہوتا ہے. لیکن الیکٹورل کالج کے یہ رکن کون ہوتے ہیں, یہ الیکٹرز ووٹ کیسے ڈالتے ہیں, اور اس نظام کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے, آئیے صبا شاہ خان کی رپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں.
امریکہ کے انتخابی نظام میں الیکٹورل کالج کے رکن یا الیکٹرز ایسے افراد ہوتے ہیں جو ایک ریاست سے کسی سیاسی جماعت کے نامور یا اہم ارکان ہوں. نینا احمد اس سال ریاست پینسلوینیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کی الیکٹور تھیں.
We have 20 electoral votes and I'm one of those.
ہماری ریاست کے 20 الیکٹورل ووٹ ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں. یہ میرے لیے عاجزی اور اعزاز کی بات ہے کیونکہ میں ایک تارک وطن ہوں, مسلمان ہوں اور سائنسدان ہوں. ان سب چیزوں نے مل کر مجھے ایک انوکھا ووٹر بنا دیا. ڈیموکریٹک پارٹی یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ ایک بڑی متنوع پارٹی ہے, اور میں ڈیموکریٹک پارٹی کے چہرے کی نمائندگی کرتی ہوں.
الیکٹورل کالج کے کل 538 رکن ہیں. اس میں سے ہر ریاست کو اتنے ہی ووٹ مختص ہوتے ہیں جتنی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اس کی کل نشستوں کی تعداد ہے. 50 میں سے 48 ریاستوں میں الیکٹرز کے سارے ووٹ اس صدارتی امیدوار کو مل جاتے ہیں جو ریاست کی عوام کی اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. صدر بننے کے لیے امیدوار کو 270 الیکٹورل کالج ووٹس حاصل کرنے ہوتے ہیں. ایش کھارے ماضی میں 3 ریپبلکن پارٹی کے لیے الیکٹور رہ چکے ہیں. اس مرتبہ چونکہ پینسلوینیا میں صدر ٹرمپ کو جیت نہیں ملی, وہاں ان کی پارٹی کے الیکٹورز ووٹ ڈالنے کے حقدار نہیں تھے. الیکٹورل ووٹ ڈالنے کا طریقہ تاریخ, روایات اور قواعد و ضوابط کا ایک امتزاج ہے.
3 کاغذ رکھے ہوئے تھے, ایک کاغذ تھا جس میں پریزیڈنٹ کا ووٹ ڈالنا تھا, ایک کاغذ تھا جس میں وائس پریزیڈنٹ کا ووٹ ڈالنا تھا, اور ایک کاغذ تھا جس کو سب 20 لوگوں نے سائن کیا.
یہ ووٹ 3 الگ ڈبوں میں ڈال کر واشنگٹن ڈی سی روانہ کر دیے جاتے ہیں. انہیں 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت میں کھولا جاتا ہے, اور تب آئینی طور پر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا. ایش الیکٹورل کالج کے نظام کے حق میں ہے.
جیسے ہر ایک کنٹری میں ہوتا ہے, کوئی بڑا اسٹیٹ ہے کوئی چھوٹا اسٹیٹ ہے, اگر الیکٹورل کالج نہیں ہوتا تو جو لوگ الیکشن میں لڑ رہے ہیں وہ کیلیفورنیا, نیو یارک, ٹیکساس, جو فلوریڈا, جو 4-5 بڑے اسٹیٹ ہیں, صرف اس میں جائیں گے, پولیٹیکل معاملہ کریں گے اور وہاں پہ جیت جائیں گے اور پوری کنٹری ان کے فیور میں ہو جائے گی. اس کو ہٹانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو, انہوں نے الیکٹورل کالج ڈیزائن کیا جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا.
لیکن 2016 میں ریاست میساچوسٹس سے ڈیموکریٹک پارٹی کی الیکٹور نازدہ عالم کے خیال میں یہ ایک فرسودہ نظام ہے.
امریکی جمہوریت گزشتہ 200 سال میں مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے, کیونکہ جب عوامی ووٹ بہت زیادہ ہونے کے باوجود کوئی شخص الیکٹورل کالج کی وجہ سے منتخب نہیں ہوتا تو یہ بے معنی ہے. میرے خیال میں اس نظام کو تبدیل کرنے یا ختم کرنے کی ضرورت ہے.
ماضی میں بھی الیکٹورل کالج میں تبدیلی کے لیے آوازیں تو اٹھی ہیں, لیکن الیکشن کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اس مرتبہ الیکشن تنازعات کی وجہ سے الیکٹورل کالج کو توجہ تو بہت ملی ہے, مگر عوام کی دلچسپی کسی تبدیلی کا باعث بنے گی اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. سبشہ خان, وائس آف امریکہ, فیئرفیکس, ورجینیا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
افغانستان کے بارے میں 2020 کی ورچوئل کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے سیاسی امور کے لیے انڈر سیکرٹری ڈیوڈ ہیل نے ایک سال کے لیے امریکی سویلین اعانت کی مد میں $30 کروڑ کا وعدہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مشترکہ نصب العین ایک ایسا افغانستان ہے جہاں خود اس کے اندر اور پڑوسیوں کے ساتھ امن ہو, جہاں اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے, اور جہاں اس بات کی یقین دہانی کی جائے کہ دہشت گرد اب کبھی بھی امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے افغان سرزمین کو دوبارہ استعمال نہیں کریں گے. امریکہ نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ سن 2001 کے بعد سے افغانستان میں جو کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں انہیں برقرار رکھا جائے اور ان میں پیش رفت کی جائے گی. ان میں تمام افغانوں کے حقوق کا احترام شامل ہے, جن میں خواتین, نوجوان اور اقلیتی گروپ بھی شامل ہیں. ساتھ ہی قانون کی حکمرانی کی پاسداری, بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام اور شفاف اور جواب دہ حکومت بھی ان کا حصہ ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کی حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے حصے کا کام سر انجام دے. انہوں نے کہا کہ میری مراد اقتصادی اصلاحات, بدعنوانی کا قلاقمہ کرنے کے لیے حقیقی کوششیں بشمول منشیات کے خلاف کارروائیاں, مذہبی آزادیوں سمیت تمام انسانی حقوق کا احترام, نجی شعبے کے لیے سازگار ماحول اور خود انحصاری کی جانب اقدامات جیسے معاملات سے ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے زور دے کر کہا کہ امن مذاکرات میں جو فیصلے کیے جائیں گے ان سے مستقبل میں بین الاقوامی حمایت اور اعانت کے دائرہ کار اور حجم کا تعین ہوگا. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, خاص کر افغانستان کے پڑوسیوں کو, کہ وہ ایک زیادہ پرامن, محفوظ اور پائیدار مستقبل کے لیے افغانستان کی مدد کریں. سن 2021 میں سویلین اعانت کی ضروریات کی مد میں امریکہ نے افغانستان کے لیے $60 کروڑ مختص کیے ہیں. انڈر سیکرٹری ہیل نے وضاحت کی کہ ہمیں اس رقم میں سے $30 کروڑ کا فی الحال وعدہ کرنے پر مسرت ہے, جبکہ امن کے عمل میں پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے بقیہ $30 کروڑ بھی دستیاب ہوں گے. انڈر سیکرٹری ہیل نے کہا کہ افغانستان کے مستقبل اور ایک زیادہ پرامن, محفوظ اور اس کے عوام کے پائیدار مستقبل میں ہماری دلچسپی ہے. افغانستان کی حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. افغان عوام اور دنیا اس سے کم کی توقع نہیں رکھتی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بدھ کے روز افغان امن عمل اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر ابو ظہبی پہنچ گئے ہیں. اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں جاری سرد مہری کے خاتمے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پاکستان میں کرونا عالمی وبا کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس جان لیوا وبا کے باعث 71 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ منگل کے روز یہ تعداد 105 ریکارڈ کی گئی, جو گزشتہ 5 ماہ کے دوران ایک ہی دن میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ تعداد ہے. بھارتی حکومت کے تین متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج 23 روز بھی جاری رہا. سپریم کورٹ نے کسانوں سے سڑکیں خالی کرانے سے متعلق عرض داشتوں پر سماعت کرتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ مذکورہ قوانین کے نفاذ کو روکے, اس سے کسانوں سے مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اگر قوانین کا نفاذ روک دیا گیا تو کسان بات چیت کے لیے آگے نہیں آئیں گے. افغانستان کی قومی مصالحتی کاؤنسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے موضوعات میں پہلا موضوع فائر بندی اور تشدد میں کمی کرنا ہے. وہ کابل میں آج جمعرات کے روز امن مذاکرات میں خواتین کی شرکت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جہاں شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے, وہیں عام شخصیات اور سیاستدانوں کو بھی کرونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے. امریکی کانگریس میں کئی دنوں کے جمود کے بعد کرونا وائرس سے متاثر افراد کے لیے $850 بلین کے امدادی پیکج پر بدھ کے روز پیش رفت ہوئی. کانگریس کے چھٹیوں پر جانے سے پہلے اب ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کانگریس کے اراکین ریلیف پیکج کے معاہدے کے قریب نظر آتے ہیں. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کے فنڈز میں اہداف سے نصف سے بھی کم رقم جمع ہوئی ہے. $3 ارب کے فنڈ میں صرف 49% رقم جمع ہوئی. امداد فراہم کرنے والے ملکوں نے اپنے وعدے پورے نہ کیے تو یمن میں آئندہ سال نصف آبادی بھوک کا شکار ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.